إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم قابل احترام مار بہنوں دینی تعلیم کے عنوان کے تحت یہ سلسلہ اپنے اختتام سے بالکل قریب ہے اور اس کورس میں جو آخری حصہ ہے جو اذکار اور دعاؤں سے تعلق رکھتا ہے اس کا تقریباً نصف ہم مکمل کر چکے ہیں. ذکر اور دعا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ذکر بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ کو یاد کرنا چاہے وہ دل سے ہو یا زبان سے ہو بندے کے دل میں وہ کیفیات اور جذبات پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے دنیا کے مسائل اور مصائب میں تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ذکر دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں رب العالمین کی معرفت کا استحضار اس کے دل میں پیدا کر کے دیگر لذتوں کے مقابلے میں اللہ سے تعلق کی لذت کی فوقیت اور اس کی عظمت کا احساس اس کے دل میں کراتی ہے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی یاد بھی ہوگی. جنتی وہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کی حمد القا کی جائے گی. لہذا جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی اللہ تعالی کا ذکر کریں گے، اس کا شکر کریں گے، اس کی عظمت کا بیان کریں گے. جنت میں جانے کے بعد جنتی کہیں گے وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جنت تک پہنچایا، ہمیں جنت والی ہدایت عطا فرمائی. ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم ہدایت پاتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اگر ہدایت نہیں دیتا ہم کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ہماری ذہنی عقلی قلبی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم بہت عقل مند تھے تو ہم کو ہدایت ملی. ہدایت حق کی طلب میں ہمارے مجاہدے کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی، ڈھونڈا، تلاش کیا، پھر حق ملا، ہمارا کمال نہیں. ہدایت اللہ کی توفیق ہے کیونکہ عقل کی صلاحیتیں اور مجاہدے کی استعداد دونوں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور حق کا ہمارے لیے آسان کرنا، میسر کرنا، اس کی طرف رہنمائی کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، یہ اسی نے عطا کیا ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی اللہ کی حمد کریں گے. تو یہ ذکر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور بندہ جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے چاہے وہ ذکر موقت ہو یا مطلق ہو، یعنی خاص اوقات میں خاص اذکار ہیں، چاہے تو وہ وقت کی قید کے ساتھ ہو کہ فلاں وقت میں تم کو یہ کہنا ہے، نیند سے اٹھیں گے تو یہ ذکر ہے، سوتے وقت یہ ذکر ہے، کھاتے وقت، کھانے کے بعد، لباس پہنتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، الی آخری. تو بعض اذکار وہ ہیں جو موقت ہیں، خاص وقت کی قید کے ساتھ مخصوص الفاظ میں ہیں، اور بعض اذکار وہ ہیں جو مطلق ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اس طرح کے مختلف اذکار ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، یا اس طرح کے بہت سارے اذکار ہیں جو مطلق ہیں کہ انسان جب چاہے جتنی مقدار میں چاہے ان کو پڑھ سکتا ہے اپنے طور پر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہ، اللہ کے عقل مند نیک بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر. کوئی حال ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جا سکتا. اگر زبان سے نہیں تو قلب سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. تو ایک انسان کے لیے ذکر آسان ترین چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ہے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، سب سے عظیم چیز سب سے زیادہ آسان ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. تو اللہ کے ذکر کی توفیق ملنا یہ خود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس چیز سے محروم ہونا انسان کے لیے بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان میں، حقیقت میں تو کوئی دے نہیں سکتا اللہ کو دھوکہ، لیکن وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے گویا کہ اپنے گمان میں اپنے باطن کو چھپا رہے ہیں، ظاہر میں اسلام اندر میں کفر. یہ تب انسان کرتا ہے جب کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، کچھ دکھاتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ وہ ایسا کر رہے ہیں گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے والی حرکت اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. وہو خادعہم، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے عمل کے جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہی کو غفلت میں رکھا ہے کہ وہ ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے انجام سے بے پرواہ ہیں، اپنے عمل کے بارے میں حساس نہیں ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بوجھل بن کر، نہ چاہتے ہوئے، کسی بوجھ کے اٹھانے والے جیسے ہوں، کسالہ سست. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ، اٹھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ صرف نماز میں بلکہ بہت ساری نیکیوں میں وہ لوگوں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. یراؤن الناس، لوگوں کے آگے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، نہ کے برابر، نہیں کے برابر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہ ایسا یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. جبکہ ایمان والوں کو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کو خوب خوب یاد کرو. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو خوب یاد کرنا، اور نفاق کا نتیجہ کیا ہے؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے بالکل متضاد دو طرفین ہیں. لہذا ایک مومن کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کو خوب یاد کرے، اور اللہ کی یاد میں تقصیر کوتاہی کا کوئی عذر انسان پیش نہیں کر سکتا ہے. کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتا؟ بول نہیں سکتا، ہونٹ تو حرکت دے سکتا ہے چاہے آواز نہ ہو، ہونٹ بھی حرکت نہیں دے سکتا، دل میں تو اللہ کو یاد کر سکتا ہے، کوئی حالت اس کے لیے مقید نہیں ہے، کسی بھی وقت میں کر سکتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹھے مجمع میں تنہائی میں چلتے پھرتے، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتا؟ کیا عذر اس میں ہے؟ کوئی آدمی سوائے غفلت کے، لاپرواہی کے اور اللہ سے دوری کے کوئی اور عذر پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو مخلوق میں کھونے کی بجائے خالق کی طرف متوجہ رہے، مخلوق کی طرف بقدر حاجت متوجہ ہو، لیکن اصل اس کا رجحان، اس کی توجہات کا مرکز اللہ ہوا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اے نبی آپ اپنی ذریات سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیے، عبادت پر جم جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ انسان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ جو انسان اللہ سے جڑا ہو، مخلوقات بھی اس کو اللہ سے جوڑنے والی بنتی ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی زبان سے ان کے دل میں احساسات پیدا ہوتے ہیں، ان کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، کیا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، اے ہمارے رب تو نے سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، یوں ہی عبث پیدا نہیں کیا، سبحانك تو پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو بے مقصد ہو، بلا حکمت ہو۔ فقنا عذاب النار، تو اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی تقصیر اور کوتاہی کے احساس کے ساتھ۔ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، اللہ کا کمال، بے عیب ہونا، اپنا عیبدار ہونا، کوتاہی کرنے والا ہونا، یہ کیفیات انسان کے قلب کو نورانی بناتی ہے، جس میں اللہ کی بڑائی ہو اور اپنے لیے کوتاہی کا احساس ہو، یہ اس کو اللہ سے تواضع کے ساتھ جوڑتا ہے، نہ کہ تکبر کے ساتھ۔ تو بہرحال ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اب غور کریں کہ بیوی سے قربت ہے، لیکن اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام زبان مبارک سے نکل رہا ہے، یہ قرب کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ انسان اپنے محبوب ترین شخص کے پاس ہو، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کا کلام اس کی زبان سے جاری ہو، تو یہ قرب کی عظیم شان صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ علی کل حال، جو ہمارا کورس ہے اس کا آخری حصہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، امید ہے کہ آج انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ جو اذکار پچھلے درس میں ہم نے دیکھے، اس میں ہم 15 چیزیں مکمل کر چکے ہیں۔ نمبر 16، دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا۔ دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، دو مرتبہ ہے، تین مرتبہ ہماری نگاہ سے نہیں گزرا۔ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں دو ہی مرتبہ کا تذکرہ ہے، رب اغفر لی اور رب اغفر لی، کہ اے میرے رب میری مغفرت کر دے، اے میرے رب میری مغفرت کر دے۔ تو سجود سے اٹھنے کے بعد جو کہ قرب کی حالت ہے، اور پھر واپس سجدے میں جانا ہے، ان دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، جس کو بعض علماء قومہ کہتے ہیں، یا اس کو بعض علماء اس کو جو ہے قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنا، تو اس قاعدے میں، بیٹھک میں، مختصر سے وقت میں یہ دو چیزیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اذکار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ذکر معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ رب اغفر لي رب اغفر لي، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، اے میرے رب میری مغفرت کر دے. تو معلوم ہے کہ بندے کو یعنی اللہ رب العالمین سے مغفرت ہر حال میں طلب کرنا چاہیے، اور اس حالت میں بھی دو مرتبہ. اس سے معلوم ہوتا ہے دعا کی تکرار یہ بھی مستحب ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ طاقت بھی ہو. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاق ثابت نہیں ہے وہاں اتنے ہی نمبر کا اتنے ہی عدد کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 17 تشہد میں پڑھنے کی دعا. بعض لوگ اس کو تشدد کہتے ہیں، غلط ہے، وہ تشدد نہیں، وہ تشہد ہے. تشدد کا مطلب ہوتا ہے سختی کرنا. تشہد شہادتین سے ہے. اس کو تشہد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ اس میں یعنی تشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں جو کہتا ہے وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ دو گواہیاں ہیں اس میں، تو یہ شہادہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو تشہد کہتے ہیں. کیا الفاظ اس کے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات تمام قولی، والصلوات وفعلی، والطیبات مالی، عبادتیں خاص ہیں اللہ کے لیے. التحیات تحیہ کہتے ہیں، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیہ کہتے ہیں گریٹنگ کو عربی زبان میں. تو قولی اعتبار سے جو بھی تعریف کے کلمات ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے لائق ہیں. حمد و ثنا، تقدیس و تحمید و تسبیح، ساری قولی عبادتیں، اذکار سے لے کر سارے قولی حسنات، یہ اللہ کے لیے لائق ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہم بھلائی کریں قول سے. والصلوات نماز اور اس طرح کی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اسی طرح سے والطیبات، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو تمام یعنی مال اور اس طرح کی جتنی مالی عبادتیں ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں. یعنی قول کا عمل ہو یا بدن کا عمل ہو یا مال کا عمل ہو، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بندے کو یہ سارے اعمال، چاہے وہ ذکر و اذکار کرے اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ نماز پڑھے یا بدنی اعتبار سے طواف کر رہا ہے یا اسی طرح سے سعی کر رہا ہے یا جو بھی اعمال بدنی ہیں لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کر رہا ہے، یہ سارے بدنی اعمال جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اور اللہ ہی کا حق ہے کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے. اور تین جو طیبات ہیں، جیسے مال خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقات، یا اپنی چیزوں میں سے کسی کو دینا، یہ ساری نیکیاں یہ اللہ کے لیے خاص ہیں. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کی تینوں قسمیں یہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، اس میں حمد ہے اللہ کی، اس میں اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے کہ ساری خیر اللہ کو لائق و طیبہ ہے. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی آپ پر، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکات آپ پر نازل ہوں. اس میں تین چیزیں ہیں، سلام اور رحمت اور برکت. یہی طریقہ سلام کا ہے جیسے ہم عام طور پر بھی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس سے زیادہ کچھ ہوتا تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے، لیکن سلام یہیں تک ہے، سلام یہیں تک ہے. اسی لیے ایک شخص آیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، اور اس کے بعد برکت کے بعد اور بھی کلمات بڑھائے، انہوں نے منع کیا اور کہا کہ سلام برکت پر ختم ہو جاتا ہے، سلام برکت پر ختم ہو جاتا ہے. کہ سلام، رحمت اور برکت تین چیزیں ہیں، اس طرح سے دعا کرنی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اپنی طرف سے کچھ جوڑنا نہیں چاہیے. وفضله وكرمه عليكم, کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں جوڑ سکتے, بلکہ تین ہی چیزیں اس میں سلام میں آتی ہیں ابتدا میں. تو السلام علیک ایہا النبی, ایہا النبی میں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن یہ خطاب ذہنی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی طرح سے سکھایا ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں تو آپ سے مانگ رہے ہیں تو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا غلط ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ہم ایسا کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا ہی سکھایا ہے. بلکہ عبداللہ بن مسعود اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ایسا پڑھتے تھے, السلام علیک ایہا النبی, لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو ہم ایسا پڑھتے تھے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تب ہم خطاب چھوڑ دیتے تھے, وفات کے بعد ہم خطاب چھوڑ دیتے اور السلام علیک کی بجائے ہم پڑھتے السلام علی النبی. تو دونوں طرح سے صحیح ہے, اگر کوئی السلام علیک ایہا النبی پڑھتا ہے یہ بھی صحیح ہے, اور السلام علی النبی پڑھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. شیخ الالبانی نے صفت الصلاۃ النبی میں دونوں کو ذکر کیا ہے, ترجیح انہوں نے السلام علی النبی کو دی ہے, لیکن علماء نے کہا ہے کہ دونوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ سے دور ہوتے تھے لیکن اسی خطاب کے ساتھ میں پڑھتے تھے. تو وہ جو شرک کا شائبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کسی کے کہ نبی کو پکار رہے ہیں, ہم نبی کو نہیں پکار رہے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو لفظ سکھائے انہی کا اہتمام کر رہے ہیں, یہ توقیف کی وجہ سے, اس کو توقیف کہتے ہیں. اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم کو جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ویسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے ہم کو السلام علیہ کا سکھایا, خطاب کا صیغہ اس میں سکھایا, ویسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ نبی کو پکارنے کے لیے نہیں, ہمارے نبی نے ہم کو ایسے ہی سکھایا, لہذا یہ لفظ جیسا سکھایا گیا ویسا ہم پڑھتے ہیں. تو السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو تین چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی. اس میں ایک اشارہ اس پر بھی ہے, اس طرف بھی ہے کہ ہم اپنے سے پہلے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہیں اس کے, ہم سے زیادہ مستحق ہم نبی کو مانتے ہیں, اسی لیے پہلے نبی پر سلام ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. السلام, صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو سلام کے وقت میں کہتے تھے السلام علی جبریل, السلام علی میکائیل, اور بعض تو السلام علی اللہ, اللہ پر بھی سلام ہو. آپ نے ان کو منع کیا اس طرح سے کرنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی مانگنا, اللہ تو خود سلام ہے, سلامتی دینے والا, تو اللہ کے لیے ہم سلامتی کی دعا کریں کہ اللہ سلامت رہے, تو اللہ تو سلام ہی ہے, اللہ کے لیے کوئی نفس عیب پیدا ہونے والا نہیں ہے. تو آپ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا, اور آپ نے سارے نام لے لے کر بھی سلام کرنے سے ان کو منع کیا. کہا جب تم یوں کہو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام, تو آپ نے فرمایا جب تم ایسا کہتے ہو تو آسمان و زمین میں جتنے بھی بندے ہیں سب کے لیے سلامتی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عموم کے صیغے میں سب شامل ہو جاتے ہیں, اس میں تعمیم ہے, نام لے کر نہیں ہے. تو جب اللہ کے نیک بندے اس طرح سے کہا جائے تو سارے نیک بندے اس میں آ جاتے ہیں, یہ عموم کی دلیل ہے کہ عموم یہاں پر موجود ہے, علی عباد اللہ الصالحین. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک ہونا کتنا ضروری ہے, انسان کا صالح ہونا کتنا ضروری ہے, کہ دوسرے لوگ جب دعا کرتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں, تو زمین آسمان میں جتنے بندے ہیں تو ان سارے بندوں کے لیے یہ دعا ہو جاتی ہے, تو اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے اگر یہ نیک ہے تو, اگر یہ صالح ہیں تو سارے بندے جو التحیات پڑھتے ہیں اس دعا میں, سلامتی کی دعا میں یہ بھی آ جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس میں یہ بھی ادب ہے کہ دوسرے نیک بندوں کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا ہے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محتاج ہیں. جب انسان دوسروں کے لیے کچھ مانگے تو پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان سے اپنے کو مقدم سمجھتا ہے فضیلت کے اعتبار سے، بلکہ اپنے کو مقدم سمجھتا ہے محتاجی کے اعتبار سے، وہ زیادہ محتاج ہے، میں زیادہ محتاج ہوں اس چیز کا. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود نہیں، معبود برحق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اس میں دونوں چیزیں ہیں، نفی اور اثبات. نفی نگیشن، نفی اور اثبات، یا اس کو ہم کہیں گے انکار اور اقرار. اس میں نفی ہے اللہ کے سوا جتنے ہوں سب کے لیے معبود ہونے کی، اور اقرار ہے اللہ کے لیے سب کے سب کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب تک کہ نفی اور اثبات جمع نہ ہو تب تک کہ توحید صحیح نہیں ہوتی ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. رسالت سے پہلے عبودیت کو ذکر کیا، اور یہ دونوں کمال ہیں، عبودیت بھی کمال ہے اور رسالت بھی کمال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، اس مقصد میں کامل ترین انسان، اللہ کا سب سے اچھا بندہ، بندگی کا حق ادا کرنے والا اگر کوئی تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کی عبودیت، آپ کی بندگی کا اقرار ہے کہ آپ کسی اور کے بندے نہیں تھے. اس میں آپ کی شان ہے کہ آپ کسی اور کے بندے نہیں تھے، عبدہ اللہ کے بندے تھے، آپ اللہ کے بندے تھے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں عظمت کی بات بیان کی ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبودیت کا تذکرہ کیا ہے. جیسے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی طرح کی صورت تم بنا لاؤ. تو اللہ نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا، عَبْدِنَا، ہمارا بندہ. یا جیسے معراج کا تذکرہ کیا، جو ایک فضیلت ہے، قرآن ایک فضیلت تھی، معراج بھی فضیلت ہے. اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا، بندے کو لے گیا، بعبدہ. اس طرح سے کئی آیتیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ، میرا بندہ، ہمارا بندہ اس لفظ سے خطاب کیا ہے، اس لفظ سے لوگوں کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا ہے. یہ شرف ہے، یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہے. اسی لیے شیطان کے مقابلے میں اللہ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، کہ اللہ نے اپنے بندے قرار دیا. جس کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کا شرف بڑھ جاتا ہے. تو آپ کی شان ہے اس میں. مزید یہ کہ اس میں اس بات کا بھی انکار ہے کہ کوئی آپ کو رب یا معبود بنائے، اور ہم اقرار اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب نہیں مانتے، اپنا معبود نہیں مانتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ. ہم عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یا اللہ تعالیٰ ہی بنا دیا یا اسی طرح سے اپنا معبود اور رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم، تو انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا یا اپنا رب یا اپنا معبود بنا لیا. ہم ویسے نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ورسولہ، صرف آپ بندے نہیں، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں. آپ کا شرط یہ ہے کہ آپ کامل بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے رسول بھی تھے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں میں چنا ایک خاص کام کے لیے، اپنا پیغام، اپنی وحی، ایک عظیم شان علم اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں. آپ اللہ کے پیغامبر ہیں، آپ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے ہیں. تو یہ دوسرا شرف ہے آپ کا. پہلا شرف اللہ کی نسبت سے ہے، دوسرا شرف بندوں کی نسبت سے ہے. ایک نسبت اللہ سے، اللہ کے بندے ہیں، عبادت گزار، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اللہ ہی کے آگے جھکنے والے. دوسرا شرف ہے بندوں کی نسبت سے، کہ آپ بندوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اللہ کی بات بندوں کو سکھانے والے، ان تک پہنچانے والے ہیں. آپ علم اور عمل کے کمال کے درجے پر فائز کہ لوگوں کے لیے آپ اپنے قول اور اپنے فعل سے، اپنے افعال اور اقوال دونوں سے آپ لوگوں کے لیے رہنما ہیں. اپنے قول سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے اور اپنے اسوہ سے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بننے والے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں آپ دیکھیے کتنے پیارے الفاظ ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاً تمام عبادات کو خاص کرنا، پھر سلامتی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رحمت اور برکت کی دعا، کیونکہ آپ کا حق ہم پر مقدم ہے، پھر اس کے بعد اپنے لیے اور سارے نیک بندوں کے لیے دعا، اور پھر اخیر میں اس بات کی گواہی کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہم آپ کو بندہ مانتے ہیں اور اللہ کا رسول ہے. کیونکہ لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات و صفات میں شامل کر دیا اور شرک کے مرتکب ہوئے، آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا دیا. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بندہ تو مانا لیکن رسول نہیں مانا، آپ کی رسالت کا انکار کر دیا، آپ کو آپ کے مرتبے سے گھٹا دیا. ہم دونوں سے پاک ہیں، ہم دونوں سے بری ہیں. نہ ہم آپ کی شان میں غلو کر کے آپ کو بندگی سے بڑھاتے ہیں، اور نہ ہم آپ کی شان کو گھٹا کے رسالت کی نفی کر کے کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم آپ کو بندہ بھی مانتے ہیں اور رسول بھی مانتے ہیں. تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، اور یہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں جو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں پڑھنے کے لیے سکھائے ہیں. نمبر 18، تشہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یعنی درود پڑھنا. صلات کے عربی معنی دعا کے ہوتے ہیں، عربی میں صلات کا لفظ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات، الصلات لفظ جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو یہ نماز اس سے مراد ہوتی ہے، ویقیمون الصلاۃ، لیکن جب نبی پر درود کے لیے آتا ہے تو الصلاۃ علی النبی، اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے، نبی پر دعا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اللہ سے. تو نماز فی نفسی ہی دعا ہے، پوری کی پوری نماز دعا ہے، دعا سے شروع ہوتی ہے، دعا پہ ختم ہوتی ہے، اور اپنے مقال اور اپنے حال دونوں کے اعتبار سے نماز دعا ہے، کہ ہاتھ باندھ کے غلام فقیر محتاج کھڑا ہے اللہ کے سامنے، تو اپنے حال سے اللہ کے آگے محتاجی کا اظہار ہے، اور اپنے اقوال سے اس میں مختلف مقامات پر مغفرت اور رحمت اور مختلف دعائیں اس میں ہیں. تو نماز پوری کی پوری دعا ہے. ایک فقیر اگر چپ چاپ آتی گونگا فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور صورت بنا لے ایک دم عاجز اور مسکین کی، تو آپ بغیر اس کے مانگے آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے حال سے بتا رہا کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، میری مدد کیجیے. زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، چپ چاپ آگے کھڑا ہو گیا. تو نماز اپنے حال سے اللہ سے مانگنا ہے اور اپنے مقال سے بھی اللہ سے مانگنا ہے، وہ دعا ہے. تشہد کے بعد درود ہے، کیا الفاظ ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس میں دو چیزوں کی دعا ہے، ایک الصلاة اور دوسرے برکہ. دو چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صلات نازل فرما. پچھلے درس میں بتا چکا ہوں صلات کے معنی کیا ہے کہ ثناء اللہ تعالی فی الملأ الاعلی، اللہ تعالی کی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا فرشتوں کے سامنے، ملأ اعلی میں آپ کی ثناء اور تعریف کرنا. ابو العالیہ رحمہ اللہ یہی اس کی تعریف بتاتے ہیں، اس کے معنی ہی بتاتے ہیں. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، آپ کے گھر والوں پر، بیویاں اور اسی طرح سے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین، یہ سب اس میں آتے ہیں. تو آل میں ازواج بھی آتی ہیں اور اولاد بھی آتی ہے. کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، یقیناً تو بڑا حمد کے لائق ہے اور مجید مجد والا ہے، یعنی بزرگی والا ہے، اونچے مقام والا ہے. آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں آیت نمبر 72 اور 73 دو آیتیں ہیں، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے یا اس کا تذکرہ اس میں ہے. جب فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اولاد کی، تو اس وقت میں حضرت سارہ نے، جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، کہا، تعجب کرنے لگی تو قالت یا ویلتا، کہنے لگی افسوس، ہائے، یا ویلتا بربادی ہو، جیسے یہ عرب میں کہا جاتا ہے یا ویلتا، تو بربادی ہو یا عجیب بات ہے، آلد وانا عجوز وبعلی شیخا، کیا مجھے اولاد ہوگی جبکہ میں، وانا عجوز وبعلی شیخا، میں بوڑھی عورت ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بڑھاپے میں ہم کو اولاد ہوگی. قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں، یا اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے حکم پر آپ کو تعجب ہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی طرف سے برکات ہو آپ سب پر، اہل بیت پر. انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالی بڑا حمد کا مستحق ہے، بڑی بزرگی والا ہے. تو یہ کلمات دے کے اتحیات میں، درود میں آتے ہیں. اور اس میں اشارہ کیوں ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں ان کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم. تو اسی طرح سے ہم درود میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ برکت نازل فرما، اور اسی طرح سے اتحیات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام، رحمت اور برکت ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، خطاب اصلاً تو بیوی ہی سے ہے، تو اہل بیت میں بیوی بھی آتی ہے، اس دلیل کو یاد رکھیے. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں خالی علی، فاطمہ، حسن، حسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سب اہل بیت ہیں، پانچ، پنجتن پاک، تو یہ پانچ بتاتے ہیں. نہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اس میں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اصلاً بیوی ہیں، بیویاں اس میں اہل بیت میں ان پر بھی مقدم ہیں. بیویاں تو آتی ہی آتی ہیں، لیکن وہ بھی آتے ہیں. تو گھر والے کون ہوتا ہے، بیوی چھوڑ کے دوسرے؟ نہیں، اہل بیت میں پہلے بیویاں آتی ہیں. تو یہاں پر جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے خطاب کر کے فرشتے کہہ رہے ہیں اہل بیت تم پر، تم اہل بیت پر اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو اللہ کی، تو آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی من باب اولا اہل بیت میں شامل ہیں. اور یہ اس طرف اشارہ ہے جو اتحیات میں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو یہ اتحیات کے بعد درود ہے. درود کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور کئی دعائیں اس بارے میں آئی ہیں، ان میں سے ایک دعا ہم دیکھیں گے. اللہم انی اعوذ بکا، اس کو تعوذ کہتے ہیں، جس میں اعوذ آئے، تعوذ. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کن چیزوں سے؟ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے. واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بکا من فتنة المحیا والفتنة الممات، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے. اللہم انی اعوذ بکا من المأتم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مأتم سے اور مغرم سے، گناہ سے اور قرض سے، قرض کے بوجھ سے، تو مقروض ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس میں کئی چیزیں ہیں. نمبر ایک، عذاب قبر، جو کہ موت کے بعد انسان کی اگلی زندگی کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے. اے اللہ قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما. لیکن قبر سے پہلے کیا ہے؟ قیامت سے پہلے کیا ہے؟ دجال کا فتنہ. یہ اپنی موت اور اپنا خاتمہ ہے، یہ دنیا کا خاتمہ ہے. اور اس سے پہلے جو فتنہ آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دجال کا فتنہ ہے، جو سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے. ہر نبی نے جس سے لوگوں کو ڈرایا. تو میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح سے زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. زندگی میں ایسی آزمائشیں آئیں کہ میں میرا پاؤں پھسل جائے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ کو بچا لے. دنیا میں زندگی، کبھی فقر و فاقے کا، کبھی کسی بیماری کا، کوئی اور فتنہ آتا ہے، آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے. اے اللہ زندگی کے فتنے سے بچا، موت کے فتنے سے بچا. موت کے وقت شیطان آ کے انسان کو اللہ سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے دل میں غلط غلط وسوسے ڈال کر اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اے اللہ میں موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من المأتم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ کرنے یا مقروض ہو جانے کے شر سے، گناہوں سے، ہر قسم کے گناہ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ کو بچا گناہوں سے، اور قرضدار ہونے سے مجھ کو بچا، مقروض ہونے سے مجھ کو بچا، قرض کے فتنے سے مجھ کو بچا. تو یہ بہت ساری خیر ہے. آپ دیکھیں، عذاب قبر سے پناہ ہے، دجال کے فتنے سے پناہ ہے، زندگی اور موت سب آ گیا اس میں، اور گناہ اور قرض دونوں چیزیں جو انسان کی زندگی کو یعنی تباہ کرتی ہیں، انسان کی زندگی کو اللہ کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک مصیبت میں ڈالتی ہیں. قرض دنیا کی ذلت ہے اور گناہ آخرت کی ذلت ہے. اللہ کے نزدیک ذلت ہے، قرض بندوں کے نزدیک ذلت ہے. تو ان دونوں ذلتوں سے مجھ کو بچا. تو یہ دعا بھی ایک بہت ہی اچھی دعا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں آئی ہیں، جو بھی آپ حسن المسلم وغیرہ یا دوسری کتابوں میں آپ پڑھیں، آپ کوئی بھی ایک دعا اپنے لیے یاد کر کے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. نمبر 20، کھانے سے پہلے پڑھنے کی دعا، اور اسی طرح سے یعنی پینے سے پہلے بھی یہی دعا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. لیکن اس میں محذوف ہے جیسے آکل، ابن کثیر وغیرہ نے کہا ہے، جیسے یعنی انسان بسم اللہ جب کہتا ہے تو اللہ کے نام سے، کیا مطلب؟ اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے یہ عمل کرتا ہوں، اس میں محذوف ہے وہ. تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ جو اگلا کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے نام سے کر رہا ہوں. کیوں؟ دو اعتبار سے. ایک استعانت کے اعتبار سے، اور دوسرے برکت کے اعتبار سے. اللہ کا نام برکتوں والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروعات کرنا اللہ کی مدد چاہنا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے برکت کا اس میں مطالبہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر اس میں نصیب ہو، شر نہیں. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت مانگنا، برکت کس کو کہتے ہیں؟ خیر کے دوام اور بقا کو. برکت کس کو کہتے ہیں؟ خیر باقی رہے اور خیر بڑھے، اس کو برکت کہتے ہیں. بعض لوگ ڈرتے ہیں دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنے کے لیے. کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو پھر دوا میں برکت ہوگی، یعنی بیماری بڑھے گی. یہ بیوقوفی ہے، نادانی ہے کہ انسان دوا پہ بسم اللہ بولے تو دوا بڑھ جائے گی. یعنی دوائیں، خوب دوائیں مت بولو بسم اللہ، کیا کہو شیطان کے ساتھ شریک کر لو اپنے ساتھ؟ نہیں. بسم اللہ جب انسان کوئی بھی چیز کھا رہا ہے, جیسے دوا کھائے یا کھانا کھائے, جب بسم اللہ کہہ رہا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے وہ خیر کی برکت کا طالب ہے کہ یہ شفا کے لیے کھا رہا ہے تو شفا میں برکت ہوگی, شفا جلدی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے خیر کی بقا اور برکت کی صحت کی دعا کر رہا ہے وہ, نہ یہ کہ وہ اللہ سے مزید اور دوا کھانے کی توفیق عطا فرما اور بیماری بڑھا دے, ایسا نہیں ہو. یہ لا علمی اور کم علمی ہے, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی پھر اس کا مطلب اگر ترکاری کھا رہے تو گوشت سے بچے گا, خالی ترکاری کھلاتا رہے, یا گوشت کھا رہا ہے تو صرف گوشت ہی کھاتا رہے گا, کیا ہے مطلب اس کا؟ سوچیے, اگر فقر و فاقے کے وقت میں کھا رہا ہے وہ ایسا کھانا کھا رہا ہے جو دل نہیں چاہتا ہے, تو کیا بسم اللہ نہ کہیں کہ بھئی پھر ہمیشہ ایسے کھانا نصیب ہوگا؟ نہیں, بلکہ ایک انسان کو چاہیے کہ جب بھی کھائے وہ بسم اللہ کہے. تو کھانے سے پہلے پڑھنے کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ صحیح نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ الرحمن ہے, الرحیم ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا ہے, کھانے سے پہلے نہیں. کھانے سے پہلے نہیں, وہ کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ کہے گا. دو چیزیں ہیں یاد رکھیے, ایک ہے بسملہ اور ایک ہے تسمیہ. بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بسملہ ہے. اور تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ. تو دونوں میں فرق ہے. بسملہ یہ پورے کو کہتے ہیں اور تسمیہ یہ پورے اتنے کو کہتے ہیں بسم اللہ. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے, اسی طرح سے وضو سے پہلے بسم اللہ ہے, لیکن تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ بھی سورت کی شروعات میں ہے. اور اگر درمیان سے پڑھتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی ہے. اگر بسم اللہ الرحمن پڑھتا ہے تو گنہگار تو نہیں ہوگا, لیکن اولا یہ ہے کہ جہاں سورتوں کی شروعات ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کی شروعات ہی میں اس کو رکھا ہے, درمیان میں نہیں. تو یہ بھی ایک ادب ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے. تو کھانے سے پہلے کیا ہے؟ بسملہ نہیں ہے, تسمیہ ہے. اور قرأت سے پہلے کیا ہے؟ بسملہ ہے, یعنی سورتوں کی شروعات میں تسمیہ نہیں. کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ بھول جائے تو کیا کرے؟ کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, یا بسم اللہ اولہ و آخرہ, دونوں میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ اولہ و آخرہ, میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی. یعنی بھول گیا تو اس طرح سے کہے کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, یا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو اگر بھول جاتے, جیسے بچے اکثر بھول جاتے ہیں, آپ یاد نہیں بسم اللہ بولا, نہیں بولا, بولو ابھی بولو, تو اب بسم اللہ نہیں بولے گا, اب کیا بولے گا؟ اب یہ کہے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو یہ پچھلی غلطی کا تدارک ہو جاتا ہے, جو بھولا ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے جب اس طرح سے انسان کہتا ہے. کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کھانے کے بعد کی دعا اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. کیا ہے دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کھانا ہم کو کھلایا اور میرے زور و قوت کے بغیر مجھ کو یہ رزق عطا فرمایا. ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة, اس میں آپ دیکھیں اللہ کی حمد ہے اور اپنی نفی ہے, اللہ کے لیے اقرار ہے اور اپنا انکار ہے. یہ توحید ہے, میں نہیں اللہ, میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. اللہ کی توفیق کے بغیر میں کیا کرتا؟ اصل تو اللہ نے کیا ہے. تو یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے, نہ کہ وہ اپنے کمال میں جیے, میرا کمال ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں ہوں, بلکہ اللہ رب العالمین کی بڑائی میں جینے والا ہوگا کہ اللہ نے کیا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کھلایا. ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، میرے زور و قوت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے بطور رزق میرے لیے عطا کیا ہے۔ آدمی کہے میں تو کمایا نا، ہاں لیکن بارش تو نہیں برسایا اور اناج تو نہیں اگایا، تو مارکیٹ سے لایا ہے، آسمان اس کو پیدا کس نے کیا؟ اس بارش برسانے میں تیرا کوئی زور ہے؟ زمین کے سینے سے اناج اگنے میں تیرا کوئی زور ہے؟ کسان تو بو کے بیٹھ جاتا کونے میں جا کے، آسمان کی طرف تکتے رہتا ہے کہ کب بارش ہوگی، بارش ہوتی ہے اور زمین سے اناج اگتا ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ دونوں کام اللہ کرتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ تو زمین سے اگانا کسان بوتا ہے، اگاتا نہیں، تو اگاتا اللہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کرتا ہے، تو میرے زور و قوت کے بغیر اللہ نے رزق پیدا کیا اور مجھ تک پہنچایا۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جب نعمت کھائے تو اس وقت میں اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت ادا کی، کیونکہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو واقعی اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، ہم محتاج ہیں، اگر اللہ نہیں دیتا تو ہم کو نہیں ملتا ہے۔ یہ کیفیات کھانے کے بعد ہونی چاہیے۔ اکثر کھانے جو ہیں گھمنڈ اور فقر اور اپنی بڑائی اور اس طرح کی کیفیات اور غفلت اللہ سے اسی پر ختم ہوتے ہیں۔ مومن کا کھانا اللہ کی یاد پر ختم ہوتا ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن اس میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا ہے، وہ لذت کھانے کی محسوس کرتا ہے، لذت سے مستفید ہوتا ہے لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ لذتوں میں کھو کے اللہ کو نہیں بھولتا ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو بھولنا۔ کامیابی کیا ہے؟ مخلوق میں رہ کے خالق کو یاد رکھنا۔ ناکامی کیا ہے؟ مخلوق ہی میں کھو جانا، یہ ناکامی ہے۔ نمبر 23، پانی یا دودھ وغیرہ پینے سے پہلے پڑھنے کی دعا بسم اللہ، یہ تکرار ہے لیکن اس کو الگ اس لیے کیا گیا تاکہ ایک اور دعا بچے کو معلوم پڑے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پینا چاہیے اور دودھ بھی، کیونکہ بچے عام طور سے دودھ پیتے ہیں تو بسم اللہ ان کو کہا جائے کہ بسم اللہ بولو۔ پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے، اور اسی طرح سے یعنی کھانا کھانے کے بعد بھی ہے لیکن اس کی مستقل دعا آپ دیکھ چکے ہیں، اگر صرف الحمدللہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو پانی پینے کے بعد کیا دعا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی حمد کرنا، حمد تعریف کرنا اللہ کی۔ دودھ پی کر پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ اس کو الگ سے پانی سے کیوں الگ کیا گیا؟ اس لیے کہ مستقل ایک دعا دودھ کے بارے میں بھی آئی ہے، یہ پانی کے بارے میں نہیں ہے، یہ دودھ ہی کے بارے میں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عام کر دیں پانی پی کے بھی دعا پڑھ رہے ہیں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دودھ پینے کے بعد سکھائی ہے۔ اللہم بارک لنا فی، اب آپ چائے پینے کے بعد یہ نہ پڑھیں، چائے میں دودھ ہے لیکن چائے دودھ نہیں ہے، ویسی جیسے پانی جو ہے چائے میں ہے لیکن وہ پانی اب نہیں رہا، اب آپ کہتے نہیں اس میں تو پانی ہے، کیجئے وضو سے، کر سکتے نہیں، وہ اپنی اصل کو کھو چکا ہے، اسی لیے چائے سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ چائے کو آپ پانی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اللہ نے کہا اگر تم کو پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے دھول سے تیمم کرو۔ تب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو اور چائے ہو تو کیا اس سے تیمم کرے گا؟ نہیں، وضو کرے گا؟ نہیں، کیونکہ اب وہ اپنا نام کھو چکا ہے، اب وہ پانی نہیں رہا۔ اسی طرح سے جو یعنی چائے ہے اس کا کوئی دودھ نہیں بولتا ہے، اس کو چائے کہتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں وہ دودھ نہیں ہے، اس میں دودھ ہے لیکن وہ دودھ نہیں ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور اسے یہ چیز ہمیں مزید عطا فرما، یعنی اس میں برکت دے اور یہ چیز ہمارے لیے زیادہ کر دے، یہ نعمت ہمارے لیے اس میں زیادتی عطا فرما۔ تو برکت خیر کی بقا اور کثرت کو کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ زیادتی کی بھی دعا ہے، یعنی یہ کہ کوانٹیٹی تھوڑی ہو تو بھی کافی ہو جائے اور کوانٹیٹی بھی بڑھا دے، دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ دودھ خیر ہے, دودھ خیر ہے. خواب میں بھی انسان اگر دودھ دیکھے اللہ تو یہ مطلب خیر کی علامت ہے, کیونکہ دودھ کیا ہوتا ہے؟ خالصاً, اللہ نے کہا لبنن خالصاً سائغ للشاربین, کہ دودھ پاک ہوتا ہے, اس کا رنگ سفید ہے اور اس میں کوئی آلودگی نہیں ہوتی ہے, اور اس کے ایک دم بالکل صاف شفاف اس کا رنگ بھی طبیعت کے لیے یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ خیر کی علامت ہے پاکیزگی. جیسے دین خالص ہے ویسے ہی دودھ کا معاملہ. اس لیے دودھ خواب میں اگر کوئی پیتا دیکھے یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ وہ فطرت پر ہے, وہ فطرت پر ہے. تو یہ یعنی دودھ جو ہے اس کی برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اسی طرح سے نمبر 26, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا. اب وہ عام دعائیں ہیں جو انسان مختلف اوقات میں مانگ سکتا ہے. بچے کو یہ دعائیں سکھائی جائیں تاکہ وہ عام جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مانگے اللہ سے. اب اپنے الفاظ میں وہ مانگنا ایک الگ بات ہے, بعد کی عمر میں انسان اپنے الفاظ میں بھی کچھ مانگے, لیکن بچہ ہے اس کو خاص الفاظ سکھا دیے جائیں تاکہ شاید یہ خیر ان دعاؤں میں آئیں. تو یہ کچھ دعائیں ہیں. نمبر 1, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے. دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ علماء نے مختلف باتیں سلسلے میں کہی ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ علم نافع اور رزق حلال عطا فرما. حسن بصری, قتادہ وغیرہ کے اقوال اس میں ہیں جو ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیے ہیں. کیا ہے دنیا کی بھلائی؟ علم نافع, نفع والا علم, اور حلال رزق. بعض روایتوں میں بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہے عبادت کی توفیق اور حلال رزق. تو یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے جو بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے. تو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. کیا بچا اس میں آپ بتائیے, سوچیے. انسان کی زندگی میں دنیا میں اس کو بھلائی ملے, آخرت میں بھلائی ملے, اور آخرت میں سب سے بھیانک چیز کیا ہے؟ جہنم کا عذاب. اللہ اس سے ہم کو بچا لے. تو یہ تین چیزیں ہیں جو اس دعا میں ہیں, اور یہ بہت ہی عظیم الشان اور جامع دعا ہے. نمبر 27, علم کی زیادتی کی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. اے نبی, آپ اللہ سے یوں کہیے کہ اے میرے رب, مجھ کو علم میں اور بڑھا دے, میرے علم میں اور زیادتی فرما, مجھے اور زیادہ علم عطا فرما. تو یہ بھی جو ہے ہمارے جیسے بچوں کو بھیجتے ہیں جاؤ امتحان دینے جاؤ اور جا کے ایگزام ہال میں پڑھو رب زدنی علما, تو یہ امتحان سے پہلے پڑھنے کی دعا نہیں ہے. یعنی اس طرح سے میرے علم میں تو کسی نے اہل علم میں سے نہیں کہا کہ دنیا کا فزکس کیمسٹری بایولوجی کے ایگزام سے پہلے پڑھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نہ ہم قرآن سکھاتے ہیں, نہ دین کی دعائیں سکھاتے ہیں, نہ دینی قرآن و سنت کا علم سکھاتے ہیں. وہاں تو ہم یہ دعا نہیں سکھاتے ہیں, لیکن میتھس اور فزکس اور کیمسٹری اور جیکن جل سے پہلے اس کو رب زدنی علما, گویا کہ ہمارے نزدیک وہی اصل علم ہے, ہمارے نزدیک گویا کہ وہی اصل علم ہے. تو یہ افسوس کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سے علم کی زیادتی کی دعا بتائی؟ دنیا کا علم, فزکس کیمسٹری؟ یہ دین کا علم ہے, اصل علم دین کا علم ہے. چونکہ دین ہمارے ذہنوں پر دنیا ہی چھائی ہوتی ہے, لہذا ہم کو وہاں یاد آتا ہے, لیکن روزانہ گھر پہ قرآن وغیرہ کے علم کے لیے یہ ذہن میں نہیں آتا ہے. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان چاہے اس کا مقام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے, علم میں وہ کتنا ہی اعلی مرتبے کو کیوں نہ پالے, اس کو ہمیشہ علم کی زیادتی کی طرف اپنے اندر رکھنا چاہیے. ایک وقت کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ سب آتا ہم کو, تم پڑھو, تم سیکھو, تم نئے ہو, ہم پرانے ہیں. نہیں, کتنا ہی جانکار کیوں نہ ہو, علم سمندر کی طرح ہے. آدمی جتنا بھی برتن سے اپنا لیتا رہے لیتا رہے لیتا رہے، سمندر ختم ہونے والا نہیں، تو تھک جائے گا، تو تھک جائے گا، سمندر ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کا سب سے نادان انسان ہوئے سوچے کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایک لوٹا سمندر سے نکالتا رہوں گا، پورا سمندر میں خالی کر دوں گا، ہوگا نہیں، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ کامیاب اس میں نہیں ہو پائے گا۔ اتنا پانی ہے سمندر میں، اس سے بھی زیادہ علم ہے، اس سے بھی زیادہ علم کا معاملہ، اتنے علوم ہیں، اتنا علم ہے، قرآن و سنت کا علم اور اس سے متعلق اتنے علوم ہیں، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک، علم کی زیادتی کی حرص ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، تھک کے بیٹھنا نہیں چاہیے، بس اب جیسے کھانے کے وقت ہوتا ہے نا، اب اس کے بعد نہیں کھا سکتا میں، نہیں، علم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منہومان لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا۔ دو حریص ہیں، حریص جس کے دل میں حرص ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، شدید چاہت ہوتی ہے، منہومان لا یشبعان، وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، ان کا دل کبھی بھرتا نہیں، کون؟ طالب علم و طالب دنیا، علم کا طالب، دنیا کا طالب، علم کا چاہنے والا، علم کی طلب کرنے والا، دنیا کی طلب کرنے والا، ان کا دل کبھی بھرتا نہیں۔ واقعی طالب علم کبھی بھی طلب علم سے سیر نہیں ہوتا، بیٹھتا نہیں، ہمیشہ اس کے دل میں علم کی طلب ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے، آپ دعا کرو اللہ سے کہ اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے۔ تو اتنا اونچا مقام پانے کے بعد بھی علم کی زیادتی، یہ طلب انسان میں ہونا چاہیے۔ دو، علم اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام القرطبی وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی بھی چیز کی زیادتی کی دعا کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے، اللہ میرے مال کو زیادہ کر دے، فلاں چیز کو زیادہ کر دے، نہیں، اللہ نے کسی بھی چیز کی زیادتی کا حکم، مانگنے کا حکم اپنے نبی کو نہیں دیا سوائے علم کے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ علم کتنی عظیم الشان چیز ہے۔ علم آپ کے جینے کی سطح کو اونچا کرتا ہے، کیونکہ انسان کی اونچائی اس کی سوچ سے جڑی ہوتی ہے، اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے، لیکن سوچ کو اعلیٰ بنانے کے لیے جس درجے کا علم اس کے پاس ہوگا، اس درجے کی اس کی سوچ ہوگی۔ لہذا علم کی اونچائی بہت ضروری ہے۔ انسان لوگوں کے درمیان جیتا ہے، لیکن وہ ان سے اعلیٰ سطح پر جیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے، انبیاء اپنی قوموں کے درمیان جیتے تھے، لیکن انبیاء کا لیول دیکھیے اور ان کی قوموں کا لیول دیکھیے، کیسے ہوا یہ لیول کا فرق؟ سوچ، ایمان اور اللہ سے تعلق۔ تو جیسے جیسے علم بڑھتا ہے، انسان کی جینے کی سطح بھی بڑھتی ہے۔ لہذا کبھی علم سے اتھک کے بیٹھنا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ روزانہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ سے دعا اس کی کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے۔ نمبر 28، ہدایت اور تقویٰ کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اے اللہ، انی اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ سوال کے معنی سألا، عربی زبان میں مانگنے اور پوچھنے کے لیے کہتے ہیں، مانگنا اور پوچھنا، یہ دونوں کے لیے آتا ہے، اور پوچھنا بھی دراصل مانگنا ہی ہوتا ہے، جواب مانگنا، وہ بھی مانگنا ہی ہوتا ہے، جواب چاہیے۔ تو اس کے معنی اصل میں عربی زبان میں مانگنے کے ہوتے ہیں، سأل، اسی پر سے کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو، اور پوچھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ سائل نے سوال پوچھا ہے، مطلب پوچھنے والا، جواب مانگنے والا۔ اللہم انی اسألوکا، یعنی اس سے کوئی ترجمہ نہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کا مطلب میں کوشچن کرتا ہوں، نہیں، یہاں کوشچن نہیں، یہاں ڈیمانڈ، یہاں ریکویسٹ ہے، طلب ہے، مطالبہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا؟ الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، میں تجھ سے مانگتا ہوں تقوی، میں تجھ سے مانگتا ہوں پاک دامنی، مال کی خیانت سے حفاظت، زنا سے حفاظت، عفاف پاک دامن، اور والغنا اور مال کی کثرت اور دل میں مال کی محتاجی نہیں ہونا، چار چیزیں عظیم الشان چیزیں ہیں. اب غور کریں یہ چار چیزیں ساری خیر کو جمع کر دیتی ہیں دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے. دیکھیے نمبر ایک، انسان کو ہدایت چاہیے، صحیح علم اور اس کا صحیح فہم اور اس علم پر چلنے کی توفیق، اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ حق کا جاننا اور حق پر قائم رہنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت کے دونوں پہلو ہیں، علمی و عملی. تو حق کا جاننا صرف علم نہیں، علم کے ساتھ انسان کو واقعی صحیح سمجھ میں آئے کہ یہ صحیح ہے، ورنہ آدمی قرآن پڑھ کے بھی تو گمراہ ہوتا ہے. یضل بھی کثیرا، اللہ نے کہا غلط مطلب لے لیا، قرآن پڑھا اور اس سے بدعات نکال لی، شرکیات نکال لیا اپنے غلط ذہن کی وجہ سے، نہیں. اللہ دین کا صحیح فہم دے اور اس صحیح فہم کے تابع ہونے والا بنا، اس کے مطابق جینے والا. الہدا والتقا، تجھ سے ڈرنے والا، مخلوق کی بجائے خالق کا خوف دل میں، اور مجھ کو گناہوں سے بچنے والا بنا. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کے خوف سے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، تقویٰ کے معنی ہی بچنے کے ہیں. تو ایک ہوا علم، دوسرا ہوا عمل، کہ صحیح علم دے اور تقویٰ والی زندگی دے، یہ ہو گیا دینی اعتبار سے. والعفاف والغنا، انسان کے پاس دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، ایک عزت اور دنیا میں مال و دولت. عفاف میں عزت کی حفاظت ہے، اے اللہ زنا سے بچا، خیانت سے بچا، دھوکے بازی سے بچا، ایسی چیز سے بچا کہ میری عزت خراب، مجھ کو عفاف دے دے. عفاف دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے، کہ ایک انسان مال کے معاملے میں اس کے دامن پر دھبے ہو جائیں، اس نے خیانت کی، چوری کی، اس نے غبن کیا، اس نے قبضہ کر لیا دوسرے کی جائیداد پر، عفاف. اسی طرح سے یعنی زنا کاری کے باب میں، کہ مجھ کو عفت والا بنا، نگاہوں کا حفاظت کرنے والا اور زنا سے بچنے والا. مرد ہے تو عورت کے معاملے میں، عورت ہے تو مرد کے معاملے میں پاک دامنی، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت تو خراب ہوتی ہے، عزت بھی جاتی ہے. تو مجھ کو عفاف عطا فرما اور غنا عطا فرما، کہ دنیا میں بھی اور دل کے اعتبار سے بھی، غنا دونوں ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنا النفس. غنا چیزوں کی زیادتی کا نام نہیں کہ ساز و سامان انسان کے پاس بہت زیادہ ہو جائے، تو غنا ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ غنا واقعی دل کے غنا ہے، دل کا غنی ہوتا ہے. ایک انسان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ لالچی ہے، تو یہ فقیر ہے، اور ایک انسان ہے جس کے پاس کم ہے لیکن وہ خوش ہے، تو یہ امیر ہے، یہ بادشاہ ہے. تو انسان کا فقر چیزوں کی زیادتی سے طے نہیں ہوتا ہے، چیزوں کی محتاجی کے احساس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر تھوڑا موٹا کماتا ہے اور گھر پہ آتا ہے، خوش ہے، بہت ہے اپنے پاس، کھاتا پیتا ہے، آرام کرتا ہے، بھی بچوں میں کھیلتا ہے اور خوش رہتا ہے، بس ہے سب، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، یہ بادشاہ ہے. دوسرا ہے، خوب پیسہ اس کے پاس ہے لیکن اور چاہیے اور چاہیے اور میرے پاس کم ہے، میرے پاس کم، تو یہ دل کا فقیر ہوا نا. تو اصل تو انسان اپنے دل میں ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اپنے بارے میں اس کا پرسپشن کیا ہے، میرے پاس کم ہے تو فقیر ہے یہ. اور دوسرا والا کیا ہے، معمولی رکشہ ڈرائیور ہے لیکن دل میں کیا ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب ہے، تو یہ امیر ہے. تو اصل تو دل کے اندر کا احساس ہوتا ہے، اصل دل کے اندر کا احساس ہوتا ہے. تو وہ احساس اگر انسان کا صحیح ہے تو خوش ہے، اگر غلط ہے تو ناخوش. مجھے دل کا غنی کر دے، مجھے دل کا غنی کر دے. تو یہ اس میں چونکہ غنا مطلق ہے، تو اس اعتبار سے دونوں شامل ہوتی ہیں، لیکن اصل غنا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وہ دل کی غنا ہے، تو مجھے عفت والا بنا اور مجھ کو دل کا غنی کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں سما جاتی ہیں اور ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 29، ہر بیماری سے شفا کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تیری پناہ مانگتا ہوں کا مطلب ہے تو مجھے بچا لے۔ پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھ کو ان چیزوں سے بچا جن کا تذکرہ آگے میں کر رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص، برص کس کو کہتے ہیں؟ جو سفید دھبے انسان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پہ آتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کوڑ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن کوڑ دوسرا ہوتا ہے۔ تو برص جو ہے یہ سفید دھبوں کو کہتے ہیں، تو ایلا برص کی بیماری سے بچا۔ اور والجنون، جنون میں دونوں چیزیں آتی ہیں، پاگل پن یا جن کا لپٹ جانا، کیونکہ جنون کو جنون کیوں کہتے ہیں؟ وہ جن کی وجہ سے کہتے ہیں۔ جن کو کیوں کہتے ہیں؟ ڈھانپنے کی وجہ سے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات نے سب کو ڈھانپ لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا۔ جنہ کا مطلب ہوتا ہے، اسی لیے جنہ، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پیڑوں سے، باغات سے بالکل ڈھانپ دیا گیا اس کو۔ سائے سائے فی ظل ممدود، گھنے سائے۔ تو وہ جو پیڑ ہیں، باغ کو باغ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اتنے پیڑ ہوتے ہیں کہ اس کی زمین ان کے سائے سے ڈھپی ہوتی ہے۔ یہ سارے معنی عربی زبان کے اعتبار سے ہیں۔ تو مجنون کس کو کہتے ہیں؟ مجنون کہتے ہیں دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ جن اس پر مسلط ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے۔ جس کو جن لگ جاتا ہے یا جس جو پاگل ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اس کا حال؟ اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس کو کچھ خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو مجنون اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہم انی اعوذ بک من البرص، جس سے چہرہ انسان کا بدنما ہو جاتا ہے، لوگ اس کو خود اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس سے حفاظت اللہ کی ہے۔ اور جو اس میں مبتلا ہو جائے اس کے لیے آزمائش ہے، اگر وہ اس پر صبر کر لے تو آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام اس کے لیے ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون، اور مجھ کو جنون سے بچا۔ والجذام، جذام کون سی بیماری ہے؟ جو ہاتھ وات جو ہے اس کے، لیپرسی جس کو کہتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، انگلیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور چہرہ بھی بدنما ہو جاتا ہے، تو یہ جذام ہے۔ وسیء الاسقام، اور بدترین بیماری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں ساری چیزیں، بری سے بری ہر قسم کی بیماری اس میں آ جاتی ہے، تو میں بدترین بیماری سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب ہر دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں، جیسے کینسر ہے یا اس طرح کی اور بھی بیماریاں بہت ساری، تو بدترین بیماری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو برس، جنون، جذام اور بری سے بری بیماری سے اللہ کی پناہ، تو ہر قسم کی بیماری سے اس میں پناہ ہے۔ نمبر 30، فکر غم سے نجات، جو انسان کی ساری خوشیوں کو بلکہ نعمتوں کے پانے کے بعد بھی اس کی زندگی کو مقدر کر دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکر و غم۔ اس کی دعا حدیث میں بھی آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کن چیزوں سے؟ من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ایک، دو، تین، چار، چار جوڑیاں۔ ابن قیم نے بہت عمدہ شرح کی ہے الوابل الصیب میں، امام ابن القیم کی کتاب ہے الوابل الصیب، یہ ہے شرح کتاب الکریم الطیب، الکریم الطیب ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اور اس کی شرح ہے الوابل الصیب۔ تو یہ جیسے حسن المسلم کتاب ہے، ویسی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکلم الطیب. اس میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اس میں کئی باتیں ہیں. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ من الہم والحزن، فکر سے اور غم سے. فکر کیا ہے؟ مستقبل کی چیز سوچ کے تکلیف. اور غم کیا ہے؟ ماضی اور حال کی تکلیف سوچ کے تکلیف، پریشانی، مصیبت سوچ کے انسان کو آج تکلیف ہوتی ہے. پچھلا کیا کیا غلطیاں میں نے کیا، میں نے ایسا نقصان کر دیا، اور آج اس کا غم ہوتا ہے وہ سوچ کے. یا اس وقت تکلیف چل رہی ہے اس کا غم ہوتا ہے، یا پھر مستقبل میں تکلیف ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے. تو ماضی، حال اور مستقبل سب کی تکلیف سے نجات ہے اس میں، من الہم والحزن، مستقبل اور ماضی. اور اسی طرح سے والعجز والکسل، یہ تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ دو اعتبار سے. عاجزی کی وجہ سے انسان کچھ کرنا چاہتا نہیں کر سکتا، بستر پر پڑا ہے، یا اس کے پاس مال نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے. تو اس نہ کرنے کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یا کسل، انسان سستی کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کی سستی کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا اور ناکام ہوتا ہے. تو یہ دونوں بھی ناکامی کی وجہ یا نقصان کی وجہ ہے، کہ نہ کر پانا یا کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود ارادہ نہ کرنا ہے. عاجزی کیا ہے؟ قوت نہ ہونا. کسل کیا ہے؟ ارادہ نہ ہونا. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے کسی بھی کام کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہیں. ایک ہے قدرت اور دوسرے ہے ارادہ. دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، کہ انسان کے پاس قدرت بھی ہو اور اس کے پاس نیت بھی ہو. یا تو آدمی نیت نہیں کر پاتا ہے، یا تو اس کے پاس قدرت نہیں ہوتی، اس لیے ناکام ہو جاتا ہے. تو ان دونوں سے پناہ ہے کہ اے اللہ اتنا سست مت بنا کہ میں ارادہ نہ کروں کسی چیز کے لیے، اور ایسا عاجز مت بنا کہ ارادہ کروں لیکن کر نہ پاؤں. تو اے اللہ دونوں چیزوں سے میری حفاظت فرما. پھر والجبن والبخل، والجبن والبخل، بزدلی اور کنجوسی. بزدلی جسمانی اعتبار سے، آدمی بزدل ہو جائے، حق بولنے کے موقع پر نہ بولے، اور قدم اٹھانے کے وقت میں قدم نہ اٹھا پائے، منزل پہ نہیں پہنچتا ہے، مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے. اور بخل کی وجہ سے خرچ کرنے کے موقع پر آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، اور لہذا انسان ناکام ہوتا ہے. تو یہ مال کے اعتبار سے ہے، اور یہ جسم اور دل کے اعتبار سے ہے. تو جبن اور بخل، بزدلی اور کنجوسی، ان دونوں سے میری حفاظت فرما. وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے مجھ پر غالب آنے سے میری حفاظت فرما. یہ اختیاری ہے اور یہ اضطراری ہے. یہ سبب اس کا خود ہے، اس کا سبب خارجی ہے. ضلع الدین، دوسروں کا حق مجھ پر ہے کیونکہ میں ان سے قرض لیا، تو قرض ظاہر بات ہے اس کا مجھ پر حق ہے، اور میرا عمل ہے، میں نے مصیبت اپنے اوپر کھینچی ہے. اے اللہ قرض کے بوجھ سے میری حفاظت فرما. غلبت الرجال، میں نے لوگوں کو اپنے اوپر غالب نہیں کیا، یہ ان کا ظلم ہے میرے اوپر ہے، اور یہ میرا اپنا اختیار نہیں ہے، یہ خارجی ان کا اپنا میرے اوپر ظلم کرنا ہے. تو ایک حق ہے، دوسرا ظلم ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان دنیا میں پریشان ہوتا ہے، فکر و غم، عاجزی اور سستی، اور اسی طرح سے بزدلی اور کنجوسی، اور اسی طرح سے قرض کا بوجھ، اور دوسروں کا مجھ پر دبدبا، دوسروں کا مجھ پر دباؤ، غلبہ. یہ ساری زندگی میں انسان کو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں. تو یہ کتاب ہم نے اس طرح سے مکمل کی، اور اس میں ساری چیزیں ہم نے سیکھی. اب آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ واقعی اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے مفید ہیں. عقیدہ پہلا حصہ، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں اور اس میں احکام، پھر اس کے بعد حدیثیں، اور اس کے بعد اذکار اور دعائیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اس ایک کتاب میں، جو کہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہم نے سیکھی، اور اس بات کو ہم کو بچوں کو بھی سکھانے والا بننا چاہیے، نہ صرف بچے بلکہ دوسرے بھی۔ تو یہ کتاب ہماری مکمل ہو گئی، اور اس اعتبار سے یہ کورس ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس کتاب کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید اللہ تعالی ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر الله لی ولکم۔